ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ولم يخش إلا الله أولئك فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا مثله في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل احترام حضرات علماء کرام اور برادران اسلام، آج اس بستی کے لیے خصوصاً اور ہم سب حاضرین کے لیے عموماً بڑی مسرت اور سعادت کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کے تا تعمیر کے اس سلسلے کو تکمیل تک پہنچا کر آج اس کی افتتاحی مجلس یہاں منعقد ہوئی ہے۔ مجلس کی تعمیر یہ بڑی سعادت کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعمیر مسجد کا کام حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو سونپا۔ ہم لوگ تو مزدوروں سے کرواتے ہیں۔ تعمیر بیت اللہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے معمار کے فرائض انجام دیے، اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پتھر اٹھا اٹھا کر لا کر پیش کرتے تھے۔ بیت اللہ کی تعمیر اس طرح عمل میں آئی، بلکہ اس سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر بیت اللہ کی وہ بنیادیں جو پہلے سے زمین کے اندر تھی اور مٹی وغیرہ اس کے اوپر جمع ہو جانے کی وجہ سے اس میں چھپی ہوئی اور مستور تھی، حضرت جبریل نے آ کر کے ان بنیادوں کو باقاعدہ نکال کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا کہ ان بنیادوں کے اوپر آپ کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنی ہے۔ چنانچہ انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سپرویژن کا کام کرتے تھے، نگرانی کر رہے تھے، اور بنانے والے خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور مزدوری کرنے والے حضرت اسماعیل علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس طرح یہ گھر تعمیر ہوا، اور مسجد اسی بیت اللہ کو جب قریش نے اثر نو تعمیر کیا، اس کی عمارت بوسیدہ ہو گئی تھی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال کی تھی، اور قریش نے اس مکان کو، کعبۃ اللہ کو بوسیدہ ہونے کی وجہ سے ایسا ٹوٹ پھوٹ رہا تھا، ضرورت محسوس کی کہ اس کو اثر نو تعمیر کیا جائے۔ چنانچہ اس کی تعمیر کے لیے رقم اور سرمایہ جمع کرنے کے لیے قریش ہی جو کعبۃ اللہ کے گویا متولی تھے وہ جمع ہوئے، اور انہوں نے ہی آپس میں اس سلسلے میں اس کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کے لیے مشورہ کیا۔ مشورے میں یہ بات تجویز ہوئی، چونکہ قریش کے اندر لوٹ مار کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا عربوں میں، زمانہ جاہلیت میں یہ چیز بھی بہت عام تھی، اور یہ اللہ کا گھر تعمیر ہونے جا رہا تھا۔ ان لوگوں نے باوجود اپنے کفر اور شرک کے ضرورت محسوس کی کہ بیت اللہ کی تعمیر میں ایک پائی بھی حرام کی لگنی نہیں چاہیے۔ چنانچہ باقاعدہ ان کی میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا، اور مشورے میں یہ طے ہوا کہ جس کے پاس حلال طریقے سے کمایا ہوا جتنا مال موجود ہو لا کر کے پیش کرے۔ سب نے جس کے پاس جتنا تھا حلال وہ لا کر کے پیش کیا۔ سب مال جب جمع کیا گیا اور حساب لگایا گیا تو معلوم ہوا یہ سرمایہ اتنا نہیں ہے کہ جس سے کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام والی بنیادوں کے اوپر اور اسی انداز سے تعمیر کیا جائے، یعنی جتنا لمبا اور چوڑا حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بنایا تھا، اتنا بنانا بنانے کے لیے جتنے سرمایے کی ضرورت تھی وہ نہیں تھا. پھر لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں سے کچھ حصہ کم کر دیا جائے. جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کعبۃ اللہ کا, جو انہوں نے دیکھا, آپ نے تصویریں بھی دیکھی ہوگی, وہ حتیم والا حصہ ایک نیم دائرے کی شکل کے اندر ایک دیوار کعبۃ اللہ کی شمالی جو دیوار ہے اس کے سامنے بنی ہوئی ہے. یہ دراصل کعبۃ اللہ کا 9 فٹ کا حصہ آگے تک تھا, لیکن اگر اس کو بھی تعمیر میں شامل کیا جاتا تو جو سرمایہ جمع تھا وہ اس کے لیے کافی نہ ہوتا. اس لیے قریش نے اتنا حصہ کم کر کے کعبۃ اللہ کو بنایا. یہ ہم لوگوں کے لیے آج کل کے مسلمان جو مسجد کی تعمیر میں خالص حلال مال استعمال کرنے کے معاملے میں جتنی احتیاط برتنی چاہیے وہ نہیں برتتے. جو بنانے والے ذمہ دار ہیں وہ بھی ایسے لوگوں کے پاس جن کی کمائی کے متعلق لوگوں کو شبہ ہے اور باقاعدہ ان کی کمائی کو ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ حلال طریقے سے نہیں, ان سے بھی چندہ وصول کرتے ہیں. حالانکہ چندہ وصول کرنے کی بات تو دور رہی, وہ خود سامنے سے چل کر آ کر پیش کرے تو بھی اس کو قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے, شریعت اجازت نہیں دیتی. مسجد کے اندر جتنی بھی رقم لگائی جائے ایک ایک پائے حلال کی ہونی چاہیے. حرام مال کو مسجد میں لگانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. قریش باوجود اس کے جو بت پرست تھے, کافر و مشرک تھے, لیکن انہوں نے اللہ کے گھر کے بنانے میں حرام مال مشتبہ مال کے استعمال کرنے کو گویا گوارا نہیں کیا. یہ تو گوارا کیا اور اتنی بات تو گویا برداشت کی کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی تعمیر جتنی تھی اس میں سے کچھ کم کر کے بنائے, لیکن حرام مال کے اندر استعمال کرنے کو گوارا نہیں کیا. اسی تعمیر کے زمانے میں باقاعدہ لوگ سب کو اس بات کا مکلف کیا گیا تھا کہ ہر ایک اچھے اور مناسب پتھر, اب زمانے میں فیکٹریاں تو نہیں تھی کہ باقاعدہ کاٹ کر کے ایک ہی سائز کے پتھر جیسے آج کل ملا کرتے ہیں وہ تیار ہوں. وہ لوگ وہاں پہاڑیوں کے اندر موزون اور مناسب پتھر تراش کر کے لاتے تھے. یہ اس کام میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا. آپ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دو آدمیوں کی جوڑیاں بنائی تھی قریش نے, دو دو اس طرح پتھر لائے. حضرت عباس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑا گیا تھا اور ان کے ساتھ مل کر پتھر لاتے تھے اور کعبۃ اللہ کی عمارت کے اندر آپ نے بھی تعمیر میں حصہ لیا. میں تو یہ بتلانا چاہتا تھا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کا کام ایک ایسا گویا سعادت کا کام ہے کہ اس کو اللہ کے بڑے بڑے نبیوں نے انجام دیا. ہمارے یہاں بھی, ہمارے علاقوں میں بھی پہلے جب مسجدیں تعمیر ہوتی تھی تو گاؤں کے لوگ خود اس میں مزدوری کرتے تھے, اپنے مقدور پر جتنا بھی حصہ لے سکتے ہیں لیتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو باقاعدہ تعمیر مسجد کے سلسلے میں جو عنوان قائم کیا ہے اس میں اس بات پر زور دیا ہے کہ تعمیر مسجد کا کام بھی مسلمان سے کروایا جائے, مزدور بھی مسلمان ہو اور ہر چیز مسلمان, اگر وہ میسر نہ ہو تو غیر مسلم سے اس سلسلے میں تعاون حاصل کیا جا سکتا ہے یا اس کو مزدور رکھا جا سکتا ہے, اس کی گنجائش ہے, ناجائز نہیں. لیکن بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ تو وہ سعادت کا کام ہے جس کو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اور سید الانبیاء نے اور ابو الانبیاء نے یہ کام انجام دیا. جب حضرت فرما کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کا پہلا قیام قبا میں رہا. قبا میں بخاری شریف کے ایک نسخے کے مطابق آپ 24 روز اور دوسرے نسخے کے مطابق 14 روز آپ کا قیام رہا, اور اسی 14 روز والے نسخے کو راجح قرار دیا گیا ہے. اس 14 روزہ قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی, جس کے متعلق قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے, لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. یہ نبی وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی حاصل کرنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. یہ آیتیں بعد میں نازل ہوئی تھی, اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا کی مسجد کے نمازیوں سے پوچھا تھا, بھائی تم لوگ طہارت کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرتے ہو؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کی تعریف کی. انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم ڈھیلا اور ڈھیلے کے ساتھ پانی دونوں چیزیں استعمال کرتے ہیں. اسی پر پیے رجال یحبون ان یتطہروا کا تمغہ ملا. بہرحال اس مسجد کی جب تعمیر ہوئی تو لکھا ہے سیرت نگاروں میں کہ اس کی بنیاد میں سب سے پہلا پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا کہ نزول کا سلسلہ جاری ہونے کے بعد اور نبوت سے سرفراز جانے کے بعد سب سے پہلی مسجد جو تعمیر ہوئی وہ یہی تھی. اس لیے کہ ہجرت سے پہلے تو آپ مکہ مکرمہ میں تھے, وہاں پہلے سے بنی بنی مسجد جو ہے بنی بنائی مسجد کعبۃ اللہ کی شکل میں موجود تھی. لیکن جب ہجرت فرما کر آپ مدینہ منورہ تو شریف لائے تو وہاں مسجد نہیں تھی. آپ نے سب سے پہلا کام قبا کے اس 14 روزہ قیام میں یہ کیا کہ وہ مسجد تعمیر کی. پہلا پتھر آپ نے اپنے دست مبارک سے رکھا. دوسرا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں رکھوایا. تیسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوایا. یہ جو مسجد کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد جو رکھا جاتا ہے یہ کوئی بدعت نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے باقاعدہ بنیاد کھود کر کے پھر اس میں جو ہے وہ پتھر رکھے جائیں. ہمارے یہاں وہ کدال دے دیتے ہیں اور اس کے مارو زمین کے اندر, یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے, یہ غیر اسلامی طریقہ ہے. اسلامی طریقہ یہ ہے کہ باقاعدہ بنیاد کے اندر پتھر یا اینٹ جو ہے رکھوائی جائے جو بھی بنیاد رکھ رہا ہے. اور اسی طریقے سے مسجد کے افتتاح کی نسبت سے یہ خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے. یہ بھی کوئی غیر معصوم چیز نہیں. سیدنا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کے دور خلافت میں ایک حملہ, پہلے یہ حجاج بن یوسف لشکر لے کر کے آیا تھا اور وہ کیا گیا تھا, اس کے نتیجے میں بیت اللہ کی عمارت جو ہے بہت کچھ جو ہے اس متاثر ہو گئی تھی, اس کو افسر نو بنانے کی ضرورت تھی. اور بیت اللہ کی عمارت کے سلسلے میں خود حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خالہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے, اندر نماز پڑھی. بعض روایتوں میں یہی ہے. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس تمنا کا اظہار کیا کہ مجھے بھی اندر جا کر نماز پڑھنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑ کر حطیم میں لا کر کھڑا کر دیا, یہاں پڑھ لو. یہ حصہ بھی کعبۃ اللہ ہی کا ہے, اس میں نماز پڑھو گے تو ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی. یہ تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پوری تاریخ بتلائی. قریش نے جب بیت اللہ کو سرین و تعمیر کیا تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام والی بنیادوں میں سے اتنا کم کر کے یہ بنایا تھا. یہ حصہ اصل تو بیت اللہ کا ہے. یہی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی موقع پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بتلائی تھی جو ان کے بھانجے تھی. تو اب بیت اللہ کو جب اثر نو تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کو اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے جو معلومات دی گئی تھی کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو جب بنایا نا تو اس کے دو دروازے تھے. ایک دروازہ اس وقت جہاں ہے وہاں, اور دوسرا اس کے بالمقابل. اور پھر یہ دونوں دروازے اونچے نہیں نیچے, جیسے عام طور پر گھروں کے دروازے کیسے ہوتے ہیں, زمین کے ساتھ ملے ہوئے, تبھی تو آسانی سے آدمی اندر داخل ہو سکتا ہے. تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو جب تعمیر کیا تھا تو دونوں دروازے اسی طرح کے بنائے تھے. اور کعبۃ اللہ کی لمبائی چوڑائی کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا, حطیم والا حصہ بھی اس کے اندر داخل تھا, چھت نہیں لگائی تھی. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے چھت نہیں لگائی تھی, بغیر چھت کا یہ گویا ایک دیواروں کے ذریعے سے احاطہ کر دیا گیا تھا. یہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی تھی. اور یہ دو دروازے اس لیے, ایک آدمی پہلے زمانے میں نماز جو ہے نا کعبۃ اللہ کے شروع میں جب تعمیر ہوا اندر پڑھی جاتی, یہی مسجد تھی, بعد میں پھر باہر پڑھی جانے لگی اور اسی کو قبلہ قرار دیا گیا. اور جانے والا ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکل جائے آسانی سے, یہ ترتیب تھی. تمہارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ تمہاری قوم نے جب اس تمہاری قوم نے یعنی قریش نے کعبۃ اللہ کو جب سر نو بنایا تو ایک تو انہوں نے وہ حصہ کم کر دیا, اس میں تو معذوری تھی. دوسرا کام یہ کیا کہ ایک دروازہ ایک طرف کا تو بالکل بند کر دیا, اور دوسری طرف کا جو دروازہ ہے اس کو بہت اونچا کر دیا. اور یہ اس لیے کیا کہ قریش گویا ہر کس و ناکس کو اندر داخل ہونے دینا چاہتے نہیں تھے, وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم جس کو چاہیں وہ اندر جا سکے. تو دروازہ اتنا اونچا ہوگا تو اب گویا جانے والوں پر ہمارا کنٹرول رہے گا, اس لیے انہوں نے یہ حرکت کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیز بتلائی تھی. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے دور خلافت میں جب کعبۃ اللہ کو پھر بنایا سر نو, تو اس وقت انہوں نے اس کو اسی طرح انہی بنیادوں پر جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی تھی, چنانچہ بخاری میں موجود ہے. اس موقع پر جو لوگ موجود تھے ان میں سے ایک صاحب کی روایت ذکر کی گئی ہے کہ جب وہ بنیادیں کھودی گئی اندر نکالی گئی تو انہوں نے ان پتھروں کو جو کعبۃ اللہ کی بنیاد کے اندر پہلے سے چلے آ رہے تھے قدیم زمانے سے, کہا میں نے خود دیکھا اونٹ کی کوہان کی طرح اونچے اونچے لگے ہوئے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے باقاعدہ اسی طرح پورا کوئی حصہ چھوڑے بغیر हड्डी वाला हिस्सा जो छूटा हुआ है उसको भी शामिल किया, जैसा कि हजरत इब्राहिम ने असल बनाया था इस तरह बनाया, दो दरवाजे भी इसी तरह बनाए, इस तरह दोनों नीचे एक दरवाजे से दाखिल हो दूसरे दरवाजे से निकल जाए, इस तरह काबतुल्लाह की तामीर की। हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, मैं जो बात बतलाना चाहता था वो तो यह है कि जब ये तामीर मुकम्मल हुई तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बड़ी जमात को सहाबा और ताबईन की लेकर तनईम तशरीफ ले गए और वहां से उमरे का एहराम बांधा और काबतुल्लाह का तवाफ किया, सही की उमरा किया, गोया ये इफ्तिताह। और उस मौके पर हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 100 ऊंट ज़बह किए अपने पैसों से, हम तो सब चंदे से करते हैं, अपने पैसों अपनी अपनी जाती रकम से और लोगों की दावत की। तो बहरहाल मस्जिद की तामीर के अंदर उसकी खुशी और मसरत ने इस तरह इजहार किया जाए तो कोई हरज की बात नहीं, लेकिन शरीयत ने उसके लिए जो अहकाम दिए हुजूर कि भाई देखो चंदे का पैसा, बहुत से लोग मस्जिद की तामीर के लिए जो चंदा लाया लाए हैं उसी में से दावत भी कर डालते हैं। तो मुफ्ती हजरात मौजूद हैं यहाँ, तशरीफ फरमाए, पूछो इनसे, कोई भी इसकी इजाजत नहीं देगा मस्जिद की एक एक पाई को बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना है। अभी मैं हाजिर हुआ देखा ये बत्तियां जल रही है, मैंने इमाम साहब को कहा भाई इतनी अच्छी रोशनी आ रही है, उस वक्त तो अभी धूप नहीं, अभी खत्म हो गई, उस वक्त तो धूप थी और धूप की वजह से कोई मस्जिद बुखाए नूर बनी हुई थी, तो मैंने कहा इतनी सारी रोशनी आ रही है तो फिर ये बत्तियां और लाइट जलाने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। हमारे अकाबिर ने हजरत अखदर शाह हरदोई रहमतुल्लाह अलैह उनके यहाँ ऐसी चीजों के ऊपर बड़ी नकीर की जाती थी। हजरत के यहाँ तो बाकायदा जो मेहमान जाते थे तो मेहमानों के क्याम के लिए जो आपके यहाँ एक हॉल भी था, कमरे भी थे, तो मेहमान आए, दो मेहमान आए, तीन मेहमान आए, गर्मी का जमाना है तो पंखे की जरूरत है, तो वहाँ पंखे का वो जो ये होता है स्विच के साथ साथ क्या होता है वो, नहीं नहीं वो खींच लेते हैं वो फ्यूज, फ्यूज भी साथ होता है, तो तमाम कमरों के पंखों के फ्यूज हजरत के पास रहते थे। कोई जो है ना कोई बटन गिरावे ना तो भी वो पंखा नहीं चल सकता। अब मेहमान आए हजरत भाई, मेहमान आए एक फ्यूज लगा दो, अब मेहमान आ रहे हैं हजरत आदमी बेचकर दिखलाते थे कितने हैं, अगर 12 हो गए तो 12 के बाद जब आगे बढ़ते थे तो वो खादिम को दूसरा फ्यूज लेकर हजरत भेजते थे, वो दूसरे पंखे का फ्यूज लगाता था और वो चालू होता था, उससे पहले दूसरा पंखा चालू नहीं होता था। हमारे यहाँ तो क्या है, एक एक हजरत आएंगे ये बीच में तशरीफ फरमा होंगे, वैसे तो उनका बीच में बैठना तो बिल्कुल मुनासिब है इसलिए कि सफों की इब्तिदा वहीं से होती है, पहला आदमी आएगा तो उसको तो वहीं बैठना चाहिए, वो तो कोई इतना काबिल ये नहीं है, दूसरे साफ तशरीफ लाएंगे वो दूसरे कोने में बैठेंगे, वो बैठना तो कोई बुरी बात नहीं जहाँ चाहे बैठे, लेकिन फिर उनका मुतालबा ये होगा कि इधर वाला पंखा मेरे लिए भी चालू करो, तीसरे साहब आएंगे वो तीसरे कोने में बैठेंगे, वो कहेंगे इधर ए मांगी साहब अब हमको चालू करो, वो बेचारा भागा भागा रहता है, सारे जिसके घर में उसकी बीवी या बहू किसी की बात न सुनती हो वो अपना हुक्म जो है इमाम और बागी के ऊपर चलाने की बात करता है, एक आम रिवाज हो गया, उसको भी दिल में होता है कुछ तो हो जहां मेरी हुकूमत का जरूर, इसलिए तो बहरहाल ये हमारे यहाँ फजूल खर्ची, पूछ लो इन मुफ्तियों से, इसकी शरीयत इजाजत नहीं देती बकदर जरूरत। किताबों में लिखा है कि वुजू के अंदर जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल करना ये भी क्या है, इसराफ है। आपने वुजू का तरीका और वुजू के मसाइल जहां पढ़े होंगे वहां वुजू के मकरूहात وہ کام جو وضو کے اندر مکروہ ہیں وہ بھی پڑے ہوں گے. اس میں ایک مکروہ یہ بھی لکھا ہے اسراف، یعنی ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا. تین مرتبہ وضو کو یہ دھویا جاتا ہے، چوتھی مرتبہ اگر آپ دھوئیں گے ہاتھ کو یہ کیا ہے؟ اسراف. وہ حضور نے فرمایا، میں نہیں کہتا اپنی طرف سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین مرتبہ وضو کر کے لوگوں کو بتلایا کہ جو آدمی اس سے زیادہ یہ کرے گا تو اس کے لیے یہ ہوگا. تو وضو کے اندر گویا ایک عضو کو تین کے بجائے چار مرتبہ دھونا، اس کو بھی اسراف. حضور خرچ، ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے اور دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پانی زیادہ استعمال ہو رہا ہے. آپ نے پوچھا، فرمایا ما عزت صرف یا سعد، اے سعد یہ اسراف اور فضول خرچی کیسی؟ پہلا انہوں نے سوال یہ کیا، اب پھر وضو صرف یا سعد؟ وضو، کیونکہ وضو تو ایک عبادت ہے، وضو میں بھی اسراف ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، نام ولو کنت علی نہر جاری، چاہے تم بہنے والی نہر پر بیٹھ کر وضو کرو اور وہاں بھی اگر کسی عضو کو تین کے بجائے چار مرتبہ دھوو گے تو وہ اسرافی ہوگا. یاد رکھو حضرت مانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ابھی تذکرہ کیا، حضرت کے یہاں ہم تو گئے ہیں، بار بار جانا ہوا ہے. حضرت ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوتا تھا سفر. حضرت مفتی صاحب حضرت مانا ابراہیم صاحب کے استاد تھے اور ان بڑا دونوں حضرات کے اندر بڑا عجیب و غریب تعلق تھا. تو وہاں حضرت کے یہاں نل نہیں تھے، نلوں پر وضو کرنے کے نل تھے ہی نہیں. وضو کرنے کے لیے ٹنکی کے پاس جو نل تھا وہاں لوٹے پڑے رہتے تھے، لوٹا لو لوٹا بھرو اور اس سے وضو کرو. آپ بھی ذرا تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، لوٹا بھر کے اگر وضو کریں گے نا تو مجھے یقین ہے کہ اس لوٹے میں سے کچھ پانی بچ ہی جائے. اور نل پر جب وضو کریں گے دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں نل پر وضو کرنے کا انداز، لوگوں کا حال یہ ہے کہ دو آدمی بیٹھ گئے بیٹھک کے اوپر جہاں نل لگے ہوئے ہیں، نل پورا پوری طاقت سے جتنا زیادہ کھل سکتا ہے پھول کھول دیا، اور ابھی وضو شروع نہیں ہوا، ابھی تو نواں حضرات باتیں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، باتیں کر، اور پانی ہے جو وہ بہا چلا جا رہا ہے. کون اس کا حساب دے گا؟ در مختار کے اندر جو ہے جہاں ہم وضو کے مکروہات گنائے ہیں اس میں یہی اسراف کو شمار کیا گیا ہے. لیکن آگے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ وہ بے ماں کہ وضو میں اسراف مکروہ ہے، مکروہ اپنے مکروہ تحریمی ہے، اپنے پانی سے ہو تو اپنا ذاتی پانی، وہ بے مائی مداری سے حرام. اور اگر وقف کا پانی ہے، جیسے مسجد کا پانی وقف کا ہے، اس میں نل کھول کے بیٹھے، اس میں اسراف کیا ہے؟ حرام ہے شریعت. اور اتنی بات ہوتی تو چلیے، یہاں تو اس اسراف کے نتیجے میں لوگ نماز کے خشوع سے محروم رہتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرکزوں کی مجلس ہوتی تھی وہاں چھتا مسجد کے اندر، طلبا دارالعلوم کے آتے تھے، حضرت کے یہاں بڑی آزادی تھی، یعنی طلبا کو وہ بھی سوال کرنا چاہے پوچھنے کی اجازت، حضرت بڑی شفقت بھی فرماتے تھے، طلبا مختلف سوالات کرتے تھے. حضرت حافظ صاحب، حافظ محمد طیب صاحب دامت برکات ہوں، جو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں، نابینا ہیں، وہ بھی ہمیشہ پابندی سے مجلس کے اندر موجود ہوتے تھے، حاضری دیتے تھے. بہت سے طلبا اپنا سوال ان کے ذریعے سے کرواتے تھے. وہاں ایک مرتبہ ایک طالب علم نے سوال کیا کہ حضرت کوئی آدمی نماز کے اندر اس کے وضو کے اندر پانی زیادہ استعمال کرے، اسراف کرے تو اس کا کیا نقصان ہے؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا بھائی یہ مکروہ ہے. تو حافظ صاحب نے عرض کیا، حضرت یہ حکم نہیں پوچھتا، یہ نہیں پوچھتا کہ یہ پانی زیادہ استعمال کرنا کیسا ہے، ناجائز ناجائز مکروہ حرام حلال یہ نہیں پوچھ، یہ تو یہ پوچھ رہا ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے. تو حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نماز کا خشوع ختم ہو جاتا ہے. آج ہماری مسجدوں کا حال یہی ہے، وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے اور ایک بھی خشوع والی نماز میں اپنا آپ کو مستثنا نہیں کرتا، سب اس خشوع والی نماز کا وجود نہیں، خشوع ختم. اس امت نے جو ہے شریعت کی چیزیں قیامت کے قریب اٹھا لی جائے گی، دھیرے دھیرے دین کی چیزیں اٹھیں گی برکتیں. تو سب سے پہلی چیز جو اٹھے گی جیسا کہ بتا چلتا ہے کتابوں سے، نماز کا خشوع ہوگا. اور انہوں نے فرمایا مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے لیکن ایک کی نماز میں بھی خشوع نہیں. امام صاحب اگر کوئی غلطی کر لے نا بھول سے تو نماز کے بعد کیا ہوا، ہر ایک آدمی ہوں سر ہلانے کی بات کرے گا. اور سلام کے بعد ابھی مگر جو ہے نا نماز جاہری نماز میں سلام کے بعد کسی سے بھی پوچھ لو، آج تو نہیں آج تو سب میں کہہ رہا ہوں اسے چوکنے رہیں گے، لیکن کسی کو بھی پوچھے بھائی امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی، ارے امام صاحب کی بات تو دور کی ہے، آپ خود جو دو رکعت نماز پڑھتے ہیں نا سلام پھیرنے کے بعد، کسی کو بھی سلام پھیرنے کے بعد اسی کو جلدی سے پوچھ ابھی تم نے دو رکعت پڑھی اس میں پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی، وہ چکر میں پڑ جائے، اس کو اپنی پڑھی ہوئی سورت کی یاد نہیں ہوگی. ہماری غفلت کا یہ عالم ہے، ضرورت تو اس کی ہے. مسجدیں اچھی بنانا کوئی بری بات نہیں، بشرطے کہ اپنے پیسوں سے ہو، اپنے پیسوں سے ہو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر جو ہے مسجد نبوی میں ساگ کی لکڑی استعمال کی، پہلے جو ہے وہ کھجور کے تنے وغیرہ لگائے گئے تھے اور چھت جو تھی وہ کھجور کے پتوں کی تھی. تو ان کے زمانے میں ملکوں میں فتوحات ہوئی تو ساگ کی لکڑیاں آئی تھی، کوئی مستقل منگوائی نہیں تھی، آرڈر دے کر موجود تھی، ان کو استعمال کیا اور پر مرمر کے پتھر استعمال کیے اور پوری مسجد انہوں نے اپنے ذاتی پیسوں سے بنائی، بیت المال کے نہیں، سرکاری پیسوں سے نہیں. پھر بھی حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں بڑی جماعت وہ تھی جو ناراض ہوئے کہ انہوں نے مسجد بنائی کہ کسرا کا محل بنایا، ایسی باتیں چل رہی لوگ صحابہ کے دل میں. تو حضرت عثمان کو باقاعدہ خلاصہ کرنا پڑا کہ لوگوں یہ مسجد میں نے اپنے پیسوں سے بنائی ہے اور اس ساگ کی لکڑی کو لانے کے لیے میں نے کوئی اہتمام نہیں کیا، دور سے نہیں، یہاں موجود تھی اور یہ پتھر بھی موجود تھے، وہ لگوائے تو میں نے اپنے پیسوں سے لگایا ہے. تمہارا مسجد کے مال میں بڑی احتیاط، ہاں ہمارے یہاں متولیان اور ذمہ داران مسجد کے مال میں بڑی احتیاط ضرور کرتے ہیں، کہاں امام اور مؤذن کی تنخواہ کے معاملے میں وہاں احتیاط، باقی اور کسی چیز میں احتیاط نہیں. اور مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا نمازی بن نہ سکا. ضرورت ہے بھائی یہاں اس وقت نمازوں کو بہتر سے بہتر شکل میں ادا کرنے کی انجام دینے کی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے کہ اہل علم کی تعاون زیادہ سے زیادہ کیا جائے. ان کی تنخواہوں کے جو معیار ہیں ہمارے علاقے کے اندر وہ ایسے ہیں کہ ناگفتہ بھی ہیں، اس پر کوئی تبصرہ کرنا سمجھ میں نہیں آتا. ہمارا ضرورت اس کی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے، ایک دوسری جگہ کے تھے، کہا ایک جگہ کا جانا ہوا، پوچھا یہ مسجد ہو اتنے کروڑ کے اندر بنی، کہ امام صاحب کی تنخواہ کیا ہے، کہا کہ 2500 روپے. تو یہ سب شکلیں جو ہیں، ضرورت اس کی کیا ہے کہ مسجد کی جو کمیٹی ہو نا اور مسجد کے جو چلانے والے ہوں ان میں ایک بڑا حصہ اہل علم کا بھی ہونا چاہیے جو شریعت کے مسائل سے واقف ہوں. تو اللہ کا گھر ہے، میرا اپنا گھر نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے چلاؤں، اللہ کا گھر ہے. اس کے لیے جو طریقے اللہ کے بندوں نے علماء نے بتلائے ہیں کتابوں میں ہیں انہی کی پابندی کرنی ہے، تو جو لوگ اس سے واقف ہوں گے وہی تو کر پائیں گے. پرانے زمانے میں جو ان پڑھ لوگ بھی متولی ہوتے تھے لیکن وہ ایک قدم بھی مسئلے کی تحقیق کیے بغیر آگے اٹھاتے. اتحاد تو کچھ نہیں, کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی, فیصلہ کر لیا, عمل کر لیا. بعد میں لوگ کہتے ارے بھائی یہ ناجائز ہے, کون ہے بالکل ناجائز سے. تو کیا تم کیا تمہارے پاس کتنی کتاب پڑھے ہوئے ہو جو یوں کہتے ہیں کون ہے بالکل ناجائز سے. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ خود سارے علوم کو جو ہے نا ہضم کیے ہوئے, ایسا معلوم ہوتا ہے, جواب ایسا دیتے ہیں. یہ طریقے آج کل جو جاری ہو رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. جو صالح قسم کے لوگ ہوں, اہل علم میں بھی صالح, اہل علم میں بھی جو صلحاء ہوں, ان کو مساجد وغیرہ کا انتظام سونپا جائے اور وہ ان ساری چیزوں کی رعایت کریں. بہرحال اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی امانت ہے اور ایک بڑی ذمہ داری پوری بستی کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایسی مسجد عطا فرمائی ہے تو بستی کا ہر ہر فرد نماز کا اہتمام کرنے والا بن جائے. آئے ابھی ہمارے جو ہے انعام سب نے جو باتیں کی تھی اس کے بین سطور سے کیا معلوم ہوتا تھا. تو انعام سر صاحب نے کہا تھا کہ بھائی دعا کرو کہ سب نمازی بھی بن جائیں اور آپس کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں, یہ سب کیا تھا. تو بہرحال یہ ساری چیزیں پریشان ہیں, یہ کوئی یہاں کی خصوصیت نہیں ہے. آج کل تو ہر مسلمان بستی کے اندر یہ ساری مصیبت آ گئی ہے. جھگڑے اگر ہیں تو اسی کے اندر ہے. تو بہرحال ہمیں آپس میں محبت سے اصلاح و ذاتی بین, آپس کے تعلقات کو بہتر سے بہتر بنانا, جھگڑے ختم کرنا, یہ اتنی اونچی عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز, روزہ, صدقہ اور خیرات کے مقابلے میں اس کو افضل قرار دیا. اور پھر یہ بھی کہ جو فساد و ذاتی بین, آپس کے جھگڑے, اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقہ, موننے والا, موننے والا. پھر حضور خود فرماتے ہیں کہ موننے والا بالوں کو نہیں دین کو. دین کو کیسے موندتا ہے؟ آپس کے جھگڑوں کے سلسلے میں ہر ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے, غیبتیں ہو رہی ہیں, جھوٹی بہمتیں لگائی جا رہی ہیں, ایک دوسرے کو رسوا کرنے کی تدبیریں باقاعدہ سوچی جا رہی ہیں اور اس پر عمل کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اور کون سی خرابی ہے جو نہ ہو؟ اس وقت دینی اور دنیوی اعتبار سے مسلمان جو پستی کا شکار ہیں اس کی وجوہات میں سے بڑی وجہ آپس کا اختلاف اور انتشار بھی ہے. ہمارے سب سے بڑے بزرگ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی جمر اللہ وبرکاتہ, 4 سال کی وہاں جو ہے جیل, کون سی مالٹا کی جیل سے جب رہا ہو کر ہندوستان تشریف لائے اور کچھ دنوں اللہ نے ان کو حیات عطا فرمائی تھی, حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن مجلس میں فرمایا, بھائی ہم نے تو جیل کی تنہائیوں میں مسلمانوں کی اس دینی اور دنیاوی پستی اور جو ہے ان کی بربادی کے اسباب پر غور کیا تو دو چیزیں معلوم ہوئی کہ ایک تو قرآن کی تعلیمات سے اور قرآن سے ناواقفیت اور دوسرا آپس کا اختلاف اور انتشار. اس لیے میں نے یہ طے کیا ہے کہ قرآن کو لفظاً بمانا چھوٹے بچوں کے اندر مکاتب کا قیام کر کے اس کے الفاظ کو پڑھنا سکھلانے کا عام طریقہ اور اس کی وہ اندر سے قرآن کی مجلسیں قائم کر کے جو ہے وہ لوگوں میں قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا. کہ خود حضرت نے دیوبند میں درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا, حالانکہ دیوبند علماء سے بھرا ہوا تھا اور حضرت کے اس درس قرآن میں حضرت علامہ عثمانی, حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور دیگر بڑے بڑے علماء شریک ہوتے تھے. یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرات یہ عمل بھی کرتے ہیں تو دیکھو تو قرآن کو معنی کو بھی اس کی تعلیمات کو بھی عام کرنے کی ضرورت ہے بڑوں میں اور اس کے جو ہے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بچوں میں عام اور جو ہے آپ مسلمانوں کے آپس کے انتشار کو کسی حال میں بھی برداشت نہ کیا جائے. بس اسی وقت میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وقت اب تو قریب ہے مسجد مغرب کی غروب کا, اس لیے دعا کر رہے ہیں.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی, بأدب ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے کی اور جاری کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ اس مسجد کی تعمیر کو بے انتہا قبول فرما. تیرے جن بندوں نے اس کی تعمیر میں مختلف حیثیتوں سے حصہ لیا ہے, کسی نے زمین دی ہے, کسی نے پیسے دیے ہیں, کسی نے اپنی جان لگائی ہے, محنت کی ہے, جیسی جس نو کی بھی اے اللہ قربانیاں دی ہیں, ان کے ان تمام مسائل کو تو اپنی بارگاہ میں شرط قبول عطا فرما کر. اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر مسجد کے اوپر جو بشارت سنائی, بن اللہ لہ بیتا مثلہ فی الجنہ, کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے اس جیسا گھر جنت کے اندر عطا فرماتے ہیں. اللہ ایک ایک فرد کو اللہ اپنی شان نشان بہترین مکان جنت کے اندر عطا فرما. اللہ اس مسجد کو مسجد والے اعمال سے آباد کرنے کی, نمازوں سے, ذکر سے, تلاوت سے, اور جو ہے تعلیم سے, شریعت کے احکام کی تعلیم و تربیت سے, نمازوں کی اے اللہ حلقوں سے آباد کرنے کی اس بستی والوں کو توفیق عطا فرما. ہر ہر فرد کو اے اللہ نمازی سچا پکا بنا دے. اے اللہ اس کو تیرا جو حق جن طریقوں سے ادا کیا جاتا ہے, اے اللہ اس کا اہتمام نصیب فرما. اس بستی پر اپنی رحمتیں نازل فرما. ہر ہر فرد کو اے اللہ تیری مرضیات پر چلنے والا اور تیری نامرضیات سے بچنے والا بنا دے. ہر قسم کے شرور, فتن, آفات, بلیات, مکارہ سے اس بستی کی اے اللہ پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ جن بندوں نے حصے دیے ہیں ان کی دنیا کو بھی بنا دے, ان کی روزیوں میں بھی برکت و وسعت عطا فرما, صحت کو عطا عافیت سے مالا مال فرما. اے اللہ ہم ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں معقولوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما. اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما. یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت, رواداری, حسن سلوک کو عام فرما. جو لوگ ان کے دلوں میں بغض اور عداوت کے بیچ بو کر اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کی سازشوں کو اور اللہ ان کے ایجنڈوں کو ناکام کر دے. آنے والے قربانی کے دنوں کو عافیت, سہولت اور امن و امان کے ساتھ اللہ گزار دے. اللہ اور فریضہ قربانی کو پورے اطمینان و سکون کے ساتھ ادا ہونے کی صورتیں پیدا فرما. ہر قسم کے فتنے سے, انتشار سے, دشمنان اسلام کے اشتعال انگیزیوں سے اللہ پورے پوری حفاظت فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔